وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ افغانستان میں افا متفقین کے اعلی کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ، افغان حکومت کے اعلی مذاکرات کار معصوم ستانک زئی اور سابق صدر حامد کرزئی سمیت متعدد سیاستدان ماسکو میں افغان امن کانفرنس میں شرکت کی غرض سے آج بدھ کے روز کابل سے روانہ ہو گئے۔ کونسل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس میں افغانستان کو ایک آزاد، پرامن اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ترقی دینے سے متعلق غور کیا جائے گا جو دہشت گردی اور منشیات سے پاک ہو۔ کونسل نے افغان امن عمل کے حوالے سے کانفرنس کے نقاط پر روس کا شکریہ ادا کیا۔ دریاسنا افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلی ترین مصالحت کار زلمے خلیل زاد اور ان کی ٹیم نے کابل کا دو روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ کابل میں امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ زلمے خلیل زاد نے افغان صدر اشرف غنی، افا متفقین کی اعلی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور متعدد سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی۔ انہوں نے خواتین کے حقوق کے فعال کارکنوں سے بھی ملاقات کی۔ زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ ملاقاتوں میں افغان سیاستدانوں نے امن عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے اور اس سلسلے میں بین الاقوامی فورمز میں شرکت پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان کا 10 رکنی وفد افغان امن عمل سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے ماسکو روانہ ہو گیا ہے، تاہم طالبان کی طرف سے فی الحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ان کے بقول ملک میں قومی سطح پر ڈائیلاگ اور مباحثے کی ضرورت ہے۔ بدھ کو اسلام آباد میں دو روزہ سیکیورٹی ڈائیلاگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اب تک ان کے بقول قومی سلامتی کو صرف ایک پہلو ہی سے دیکھا گیا ہے کہ ملک کی سیکیورٹی فورسز اور فوج کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی ہم محفوظ رہیں گے، لیکن وزیراعظم نے کہا کہ اب قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے علاقائی امن، پائیدار معیشت، غذائی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا بھی اہم ہے۔ پچھلے سال کورونا سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خواتین اور بچوں کے خلاف گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے انسانی حقوق کے تحفظ کے ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق اس دوران خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کے 288 واقعات درج کیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے اسمبلی سے قانون منظور کیا گیا ہے اور اب اس پر عمل درآمد کے قواعد و ضوابط تیار کیے جا رہے ہیں۔ نیجر حکومت نے بتایا ہے کہ منڈی میں دن گزار کر واپس آنے والے لوگوں کے ایک گروپ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا جس میں 58 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیر کے روز یہ حملہ تیلابیری کے گڑبڑ والے علاقے میں کیا گیا جہاں جنوری میں لگاتار حملوں میں 100 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ فوری طور پر کسی نے پیر کے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ امریکی ریاست جارجیا کے حکام نے منگل کو دیر گئے فائرنگ کے ایک سلسلے کے بعد ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ فائرنگ کے ان واقعات میں 8 افراد ہلاک ہو گئے، ان میں سے 6 ایشیائی خواتین شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ نگرانی کی ویڈیو میں تینوں مقامات پر اس مشتبہ شخص کی گاڑی دکھائی دی ہے اور وہ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ یہی شخص حملوں کا ذمہ دار تھا۔ پولیس نے ہائی وے پر تعاقب کے بعد اٹلانٹا کے جنوب میں تقریباً 240 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاڑی کو روک لیا اور 21 سالہ رابرٹ آرون لانگ کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا اور ایک مضافات میں 3 مساج پارلروں میں فائرنگ کے واقعات میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر ایشیائی خواتین ہیں۔ میانمار میں گزشتہ ہفتے خاص طور پر مہلک رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی افواج نے پرامن مظاہرین کے خلاف براہ راست گولہ بارود استعمال کرتے ہوئے پیر کے روز 11 اور اختتام ہفتہ 57 افراد کو ہلاک کیا۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے تصدیق کی ہے کہ اب تک کم از کم 149 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، اگرچہ ادارے کے خیال میں ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی سربراہ مشل بیشلٹ اثر و رسوخ رکھنے والوں سے اپیل کر رہی ہیں کہ وہ میانمار کے عوام کے خلاف ریاستی تشدد کے خاتمے کے لیے اقدامات کریں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر تازہ ترین خبروں اور اہم رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی پہلی رپورٹ سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ان کے بقول ملک میں قومی سطح پر ڈائیلاگ اور مباحثے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں بدھ کے روز دو روزہ سیکیورٹی ڈائیلاگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اب تک ان کے بقول قومی سلامتی کو صرف ایک ہی پہلو سے دیکھا گیا، اور وہ یہ کہ ملک کی سیکیورٹی فورسز اور فوج کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا ہی ہم محفوظ رہیں گے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اب قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے علاقائی امن، پائیدار معیشت، غذائی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنا بھی اہم ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں۔ اور سیاسی منظرنامے سے ایک اور خبر یہ کہ پاکستان میں حزب اختلاف کی 9 جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم نے اسلام آباد کی جانب اعلان کردہ لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتحاد میں شامل جماعتوں کے درمیان اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ سینٹ انتخابات کے بعد کرنے پر اتفاق ہوا تھا، تاہم سینٹ انتخابات میں اکثریت رکھنے کے باوجود شکست کے بعد حزب اختلاف کے اتحاد میں اختلافات سامنے آئے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک کے طریقہ کار پر پی ڈی ایم جماعتوں میں پہلے بھی اختلافات پائے جاتے تھے۔ تجزیہ کار عارف نظامی کہتے ہیں
پی ڈی ایم کا مستقبل ذرا مخدوش نظر آتا ہے اس حوالے سے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں پہلے جو انڈر گراؤنڈ ڈیفرنسز تھے وہ بالکل باہر آ گئے اور بنیادی ڈیفرنسز ہیں۔ تو جیسے کہ کل کی میٹنگ میں ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ استعفوں والا معاملہ موخر ہو گیا۔
اور تجزیہ کار زاہد حسین کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنوائیں۔
ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی ہوا نہیں ہے، ایک آدھ دفعہ کے علاوہ، جہاں پہ یہ جو ہے اس قسم کے جلسے جلوسوں کی وجہ سے کسی حکومت کو جانا پڑا ہے، اور خاص طور پہ جبکہ آپ ایک اسٹیبلشمنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ زیادہ ایک مضبوطی زد کھڑی ہوئی ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ جو ہے اس حکومت کا تختہ اٹھتا جا سکتا۔
پاکستان میں حزب اختلاف کی 9 جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے سنی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ انہیں آئندہ 3 سال تک بینچ میں رہنے یا پینشن لینے میں کوئی دلچسپی نہیں، ان کے خلاف حکومتی سربراہی میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے ان کے خلاف ریفرنس قلعدم قرار دیے جانے کے فیصلے پر نظر ثانی کی سماعت جاری ہے، جس کے دوران ان کی طرف سے نظر ثانی اپیل کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ حکومت نے براہ راست سماعت دکھانے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ براہ راست کوریج سے عدالتی وقار میں کمی آئے گی۔ ایڈیشنل اٹرنی جنرل کا کہنا تھا کہ ججز کے کانڈکٹ پر پارلیمنٹ میں بھی بحث نہیں ہو سکتی، براہ راست کوریج سے ججز کے کانڈکٹ پر عوامی سطح پر بحث ہوگی، جس سے ججز عوامی سطح پر مقبول اور قابل شناخت ہو سکیں گے، اور خدشہ یہ ہے کہ فیصلے قانونی نہیں بلکہ مقبولیت پر مبنی ہوں گے۔ ججز ٹیلی ویژن پر نہیں اپنے فیصلوں کے ذریعے بولتے ہیں۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ ہمارے اردو ویب سائٹ پر ضرور دیکھیے گا۔ گزشتہ برس کورونا سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خواتین اور بچوں کے خلاف گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے انسانی حقوق کے تحفظ کے ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق اس دوران خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کے 288 واقعات درج کیے گئے ہیں۔ صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے اسمبلی سے قانون منظور کیا گیا ہے، اور اب اس پر عمل درآمد کے قواعد و ضوابط تیار کیے جا رہے ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہل کار بھی تشدد میں ملوث افراد کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
بتایا جاتا ہے کہ خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات کی شرح 57% سے بھی زیادہ ہے، جو 2019 میں صرف 39% تھا۔ ایک اور غیر سرکاری ادارے کے مطابق اس عرصے میں گھریلو تشدد کے واقعات میں 45% اضافہ ہوا ہے۔ قبائلی اضلاع سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی تنظیم میں شامل نائلہ الطاف نے وائس آف امریکہ امریکہ کے ساتھ بات چیت میں گھریلو تشدد کے واقعات میں اضافے کی تصدیق کرتی ہوئی کہا
کہ لوگوں کے انکم افیکٹ ہوئے ہیں, لوگوں کے وہ اخراجات پورے نہیں ہوتے, اور یہ ہوتا ہے کہ ایک ریسپانسیبل پرسن ہوتا ہے ایک گھر میں, جو ریسپانسیبل ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے وہ. اگر اس سچویشن میں اس کے پاس کوئی دوسرا مجھے لگتا ہے کہ حل نظر نہیں آتا تو وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. جب وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی فرسٹریشن اپنے گھر میں پہ نکالنا شروع کر دیتا ہے.
نور ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی شازیہ ہنا کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال کے باعث خواتین اور بچوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے.
ڈومیسٹک وائلنس کی صورتحال جو ہے وہ کووڈ میں زیادہ خراب ہوئی ہے, اور خواتین پہ تشدد جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہے. اور چونکہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ سروسز دے رہا ہے فری لیگل ایڈ اور شیلٹر, تو ہمارے پاس کافی زیادہ خواتین جو ہیں وہ ان دونوں کیٹیگریز میں آئی ہیں اور انہوں نے ہم سے سروسز لی ہیں.
خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور صوبائی حکومت کے قائم کردہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کی کمیشن میں شامل ڈاکٹر سمیرہ شمس نے ان واقعات پر قابو پانے کے لیے حکومتی اقدامات کے بارے میں کہا.
حکومت کا سب سے بڑا کام کہ انہی دنوں میں ڈومیسٹک وائلنس بل جو ہمارا تھا وہ پاس کرا ہے, جو 22 سالوں سے پینڈنگ تھا. 22 سال بعد یہ بل پاس کرانا ہماری حکومت کے سر کو ہی سہرا جاتا ہے, ساتھ میں اپوزیشن نے بھی ہمارا سپورٹ کیا. اور اس کے لیے ابھی ایک میٹنگ میں نے شیئر کی ہے کہ اس کے رول آف بزنس جلدی سے جلدی کم سے کم 3 مہینے میں یہ نوٹیفائی ہو جانی چاہیے.
ڈاکٹر سمیرہ شمس نے کہا کہ محکمہ سماجی بہبود اور انسانی حقوق کے ڈائریکٹریٹ کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے خواتین, بچوں اور دیگر لوگوں کے خلاف تشدد اور زیادتی کے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف بھی کاروائیاں تیز کر دی گئی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور آئیے اب آپ کو اسلام آباد سے ملنے والی رپورٹ سنواتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ان کے بقول ملک میں قومی سطح پر ڈائیلاگ اور مباحثے کی ضرورت ہے. وہ اسلام آباد میں بدھ کے روز 2 روزہ سیکیورٹی ڈائیلاگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ محمد جلیل.
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان کے بقول قومی سلامتی میں ایسی کئی چیزیں اب شامل ہیں جن کے بارے میں پہلے کبھی بات نہیں کی جاتی تھی.
ہم اب تک نیشنل سیکیورٹی کو صرف ایک پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو جتنا سٹرینتھن کریں گے, فوج کو جتنا مضبوط کریں گے اتنا سیکیور ہوں گے. لیکن ایکچولی نیشنل سیکیورٹی اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں تھا.
وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آئندہ سالوں میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا ہوگا.
جدھر آج پاکستان ہے, ہمارے لیے تو ہماری آنے والی جنریشن کے لیے کلائمیٹ چینج تو پروبلی ایک ایسی چیز ہے جو سب کو اوور شیڈو کر سکتا ہے.
وزیراعظم عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ان کے بقول پاکستان کے لیے غذائی تحفظ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. وزیراعظم نے مزید کہا کہ ان کی حکومت ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے چین کے تجربات سے استفادہ کر سکتی ہے.
ہمارے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, ہماری جو غربت ہے, ہمارے 25% ایکسٹریم پاورٹی کہہ لیں اور اس کے بعد بھی اوپر 25% وہ لوگ ہیں جو تھوڑا سا شوق پڑتا تو پاورٹی کی لکیر کے نیچے آ جاتے ہیں. تو ہماری جو سب سے بڑی کانسنٹریشن ہونی چاہیے ان کو اوپر کیسے لے کے آ رہے ہیں.
وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر بھارت کو کشمیر سمیت اپنے باہمی معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی پیشکش کی ہے.
ابھی بھی امید ہم یہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ان کو رائٹ دی ہے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں, اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا ہم پاکستان کے لیے, کہ اگر یہ وہ اس طرف پیس کی طرف ڈائلاگ کے ذریعے اگر کشمیر کا ریزولوشن کی طرف جاتا ہے تو یہ سارا علاقہ چینج ہو جاتا ہے اور اس سے دونوں ملک کو بہت فائدہ ہے.
بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا بھارت کو یہ پیغام ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے بھارت کو پہل کرنی ہوگی.
میرا خیال ہے پرائم منسٹر صاحب کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ سسٹین پیس چاہتے ہیں, پراسپیرٹی چاہتے ہیں, تو انڈیا کو موو اہیڈ کرنا پڑے گا.
پاکستان کے وزیر اعظم کے بیان پر تاحال بھارت نے کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے, لیکن بھارت کشمیر کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے اس پر پاکستان سے کوئی بات چیت کرنے پر تیار نہیں ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کئی یورپی ملکوں کی جانب سے حفاظتی خدشات کے باعث برطانوی دوا ساز کمپنی ایسٹرا زینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی مشترکہ طور پر تیار کردہ ویکسین کا استعمال روک دیے جانے کے بعد بھارت میں بھی خدشات بڑھ گئے. عوام میں پائی جانے والی تشویش کے پیش نظر حکومت کووڈ شیلڈ اور کوویکسین کے مبینہ خطرناک منفی اثرات کا جائزہ لے رہی ہے. تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
ویکسین کے منفی اثرات کا جائزہ لینے والی حکومت کی کمیٹی کے ایک مشیر ڈاکٹر این کے اروڑا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 16 جنوری سے لے کر اب تک ویکسین کے منفی اثرات کی وجہ سے 234 افراد داخلی اسپتال ہو چکے ہیں جبکہ 71 کی موت ہو چکی ہے. تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت اس کی چھان بین کر رہی ہے کہ کیا ان اموات کا تعلق ویکسین سے ہے. ان کے مطابق ایسا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. بھارت میں ویکسین لینے والے کسی بھی شخص میں خون جمنے کی شکایت نہیں پائی گئی. یاد رہے کہ یورپی ممالک میں خون جمنے کی شکایات موصول ہوئی ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض یورپی ممالک کے اقدام کے بعد بھارت میں بہت سے لوگ ویکسین کے تعلق سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. ملک کے معروف معالج ڈاکٹر محسن ولی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یورپی ممالک جیسی کوئی شکایت بھارت میں نہیں پائی گئی، لہٰذا ویکسین کا استعمال جاری ہے. اس سوال پر کہ لوگ ویکسین لگوانے کے لیے بڑی تعداد میں آگے کیوں نہیں آ رہے، ان کا کہنا ہے،
ایک دم جیسی ویکسینیشن آیا نا اسی وقت کورونا کا جو وہ سرج ہے وہ کم ہو گیا تھا، تو تھوڑا سا لوگوں کے من میں یہ تھا بھائی لگوا لیں گے. نہیں، اب خوف بھی ہے، وہ کہہ رہے گے دو ڈوز لگیں گی پھر کب لگیں گی. خوف ایک طرح کا نہیں ہے، بٹ یہ مطلب سہمے میں ہیں کہ لگوائیں کہ نہ لگوائیں.
ممبئی کی ایک نجی تنظیم پرواز فاؤنڈیشن کی صدر اور سماجی کارکن سادیا مرچنٹ کا کہنا ہے کہ ایسے کئی کیسز سامنے آئے ہیں کہ ویکسین لینے کے بعد بھی ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا.
وہ میں ڈر یہ بھی ہے کہ جب ہم ویکسین لے رہے ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ ریزلٹ کووڈ پازیٹیو نکلتا ہے تو کہیں ویکسین لینے کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے.
ان کے مطابق حفاظتی خدشات کی وجہ سے بہت سے لوگ ویکسین لینے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے. ادھر بھارت میں ایک بار پھر کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 29,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے تمام وزراء اعلی کے ساتھ ایک آن لائن اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا اور تدارکی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
افغانستان میں افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ عبداللہ، افغان حکومت کے اعلیٰ مذاکرات کار معصوم سٹانک زئی اور سابق صدر حامد کرزئی سمیت متعدد سیاستدان ماسکو میں افغان امن کانفرنس میں شرکت کی غرض سے آج بدھ کے روز کابل سے روانہ ہو گئے. کونسل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس میں افغانستان کو ایک آزاد، پرامن اور خود مختار ملک کی حیثیت سے ترقی دینے سے متعلق غور کیا جائے گا جو دہشت گردی اور منشیات سے پاک ہو. کونسل نے افغان امن عمل کے حوالے سے کانفرنس کے انعقاد پر روس کا شکریہ ادا کیا. اسی دوران افغانستان کے لیے امریکہ کے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلمے خلیلزاد اور ان کی ٹیم نے کابل کا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا. کابل میں امریکی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا کہ زلمے خلیلزاد نے افغان صدر اشرف غنی، افہام و تفہیم کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ اور متعدد سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی. انہوں نے خواتین کے حقوق کے فعال کارکنوں سے بھی ملاقات کی. زلمے خلیلزاد نے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ ملاقاتوں میں افغان سیاستدانوں نے امن عمل کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا اور اس سلسلے میں بین الاقوامی فورمز میں شرکت پر آمادگی کا اظہار کیا. ذرائع کے مطابق ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان کا 10 رکنی وفد افغان امن عمل سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے ماسکو روانہ ہو گیا. تاہم طالبان کی طرف سے فی الحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا. اور کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق امریکی فورسز نے پچھلے 48 گھنٹوں میں ان طالبان جنگجوؤں کو نشانہ بنایا ہے جو قندھار، ظاہرے اور سپن بولڈک میں افغان سیکیورٹی فورسز پر بھرپور حملے کر رہے ہیں اور وہاں تیزی سے حرکت کر رہے ہیں. لیکن طالبان نے جو دعوے کیے ہیں وہ غلط ہیں. امریکہ طالبان کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کا دفاع کرا ہے.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
میانمار میں انسانی جانوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں پر انسانی حقوق کے حکام تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ فوجی جنتا کی سیکیورٹی افواج نے مظاہرین کے خلاف وحشیانہ کاروائیاں تیز کر دی ہیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر.
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی افواج نے پرامن مظاہرین کے خلاف براہ راست گولہ بارود استعمال کرتے ہوئے پیر کے روز 11 اور اختتام ہفتہ 57 افراد کو ہلاک کیا. 1 فروری کو میانمار کی فوج نے جمہوری طور پر منتخب ہونے والی آنگ سان سوچی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا. اقوام متحدہ کے ادارے نے تصدیق کی ہے کہ اب تک کم از کم 149 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے، اگرچہ ادارے کے خیال میں ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی ترجمان روینا شام داسانی کا کہنا ہے کہ ان کے ادارے کے لوگوں کو بے وجہ گرفتار کیے جانے، زبردستی غائب کرنے اور حراست میں بے دردی سے مار پٹائی اور تشدد کی تکلیف دہ خبریں موصول ہو رہی ہیں. آخری رپورٹوں تک 2084 سے زیادہ افراد بدستور نظر بند ہیں. وہ کہتی ہیں کہ کم از کم 37 صحافیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں سے 19 بلا جواز نظر بند ہیں. میانمار کے فوجی حکام نے اتوار کے روز مظاہرین پر ہلاکت خیز کارروائی کے ایک روز بعد یانگون اور منڈیالے اور آس پاس کی متعدد بستیوں میں مارشل لا کا اعلان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فوجی قانون عام شہریوں پر لاگو ہوگا اور مجرموں کو فوجی عدالتوں کا سامنا ہوگا جو انہیں اپیل کا حق نہیں دیتی. شام داسانی نے میانمار کے ان دعووں کو مسترد کر دیا کہ بین الاقوامی قانون کے تحت دوسرے ممالک کو اس کے داخلی معاملات میں مداخلت کا حق نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ جہاں ریاست انسانی حقوق کے تحفظ میں ناکام ہے یا جہاں ریاست اپنے ہی لوگوں کے خلاف انسانی حقوق کو پامال کر رہی ہے، وہاں عالمی برادری کا فرض ہے کہ وہ اس کے بارے میں اقدامات اٹھائے. انسانی حقوق کے عہدیدار فوج سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ مظاہرین کو قتل کرنا اور نظر بند کرنا بند کرے. اقوام متحدہ کے حقوق انسانی کی سربراہ مشل بیشلٹ نے اثر و رسوخ رکھنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ میانمار کے عوام کے خلاف ریاستی تشدد کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی ریاست جارجیا کے حکام نے منگل کو دیر گئے فائرنگ کے ایک سلسلے کے بعد ایک شخص کو گرفتار کیا. فائرنگ کے ان واقعات میں 8 افراد ہلاک ہو گئے، ان میں سے 6 ایشیائی خواتین شامل ہیں. ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا اور مضافات میں 3 مساج پارلروں میں فائرنگ کے یہ واقعات پیش آئے. پولیس نے بتایا کہ نگرانی کی ویڈیو میں تینوں مقامات پر اس مشتبہ شخص کی گاڑی دکھائی دی اور وہ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ یہی شخص حملوں کا ذمہ دار تھا. پولیس نے ہائی وے پر تعاقب کے بعد اٹلانٹا کے جنوب میں تقریباً 240 کلومیٹر کے فاصلے پر اس گاڑی کو روک لیا اور 21 سالہ رابرٹ ارونگ لانگ کو گرفتار کر لیا. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اور وزیر دفاع لائڈ آسٹن آج بدھ کے روز جاپان کا دورہ مکمل کر کے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سول پہنچ رہے ہیں. دونوں امریکی وزراء نے ٹوکیو میں اپنے جاپانی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات کی، جنہیں 2+2 یعنی 2+2 کا نام دیا گیا. ملاقاتوں کے بعد ایک مشترکہ بیان میں امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے چین کو خبردار کیا کہ امریکہ چین کی طرف سے علاقے میں دھونس اور زبردستی کے اقدامات کا مناسب جواب دے گا. ادھر چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ جاپان تعلقات کو کسی تیسرے فریق کے مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ترجمان یاو لی جین نے امریکہ اور جاپان پر زور دیا کہ وہ ایشیا پیسیفک علاقے میں امن اور استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کریں. اقوام متحدہ کی جانب سے خواتین سے متعلق کانفرنس میں بات کرتے ہوئے امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے کہا کہ جب خواتین کے حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو جمہوریتوں کا پنپنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. امریکہ کی پہلی خاتون نائب صدر کاملا ہیرس نے خواتین سے متعلق اس 65ویں کانفرنس میں ویڈیو کے ذریعے شرکت کی. اور اب کرونا وائرس کی خبریں اور تازہ ترین اعداد و شمار. پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید 2351 کیس سامنے آئے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز سامنے آنے والے کیسز کے بعد زیر علاج افراد کی تعداد 22,792 ہو گئی. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کرونا وائرس کے باعث بند تعلیمی اداروں کو تقریباً ایک سال کے بعد مرحلہ وار اور مختلف احتیاطی تدابیر کے ساتھ دوبارہ کھول دیا گیا، لیکن والدین کی ایک بڑی تعداد اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے کترا رہی ہے. فرانس کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کی نئی قسم سامنے آئی. فرانسیسی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کرونا کی نئی قسم کا پہلا کیس لینینین کے ایک ہسپتال میں داخل مریض میں تشخیص ہوا تھا. اور ایک تازہ ترین تجزیاتی رپورٹ میں امریکی انٹیلیجنس کے عہدیداروں نے یہ نتیجہ عکس کیا ہے کہ روس اور ایران کے ساتھ چند دیگر گنے چنے ممالک اور گروپوں نے امریکہ میں نومبر کے انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی. تاہم تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا کہ متعدد چوٹی کے عہدیداروں کی طرف سے بار بار انتباہ کی وجہ سے چین نے اس عمل سے دور رہنے کا فیصلہ کیا ہے.
آفس آف ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی طرف سے جاری کردہ نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین نے مداخلت کی کوشش نہیں کی ہے اور امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج کو بدلنے کے لیے اثر انداز ہونے کے لیے اہتمام نہیں کیا. رپورٹ کا یہ نتیجہ انٹیلیجنس آفیشلز کی جانب سے ابتدائی انتباہ کے بارے سے جس میں مہینوں تک وہ ووٹروں کو متربع کرتے رہے ہیں، خاص طور پر یہ کہتے ہوئے کہ چین باقی دو ملکوں روس اور ایران کے ساتھ مل کر انتخابی عمل پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تاہم نئی ڈی کلاسیفائیڈ رپورٹ میں امریکی انٹیلیجنس کے حکام نے نتیجہ اخذ کیا ہے کہ بیجنگ نے امریکی انتخابات میں نتائج پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنے بہتر طور پر تیار انفلوئنس مشین یعنی اثر انداز ہونے کی اہلیت کو استعمال نہیں کیا ہے۔ ڈی کلاسیفائیڈ رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے سال 2020 کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش 2016 کے انتخابات سے مختلف تھی، جب روس کے سائبر ایکٹرز نے بظاہر امریکی الیکشن کے انفراسٹرکچر تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق روس کے صدر پیوٹن نے اثر انداز ہونے کے لیے ایک آپریشن کی منظوری دی، جس کا مقصد جو بائیڈن کی صدارتی نامزدگی اور ڈیموکریٹک پارٹی کو بے توقیر کرنا اور ٹرمپ کی حمایت کرنا تھا، اور اس مقصد کے لیے رپورٹ کے مطابق ایسی پراکسیز استعمال ہوئی جو روس کی انٹیلیجنس سے منسلک ہیں۔ آفس آف ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق جہاں تک ایران کا تعلق ہے، اس نے کثیر الجہتی مہم جاری رکھی جس کا مقصد انتخابی مہم پر اثر انداز ہونا تھا، اور بنا جو بائیڈن کی براہ راست حمایتی تشہیر کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دوبارہ منتخب ہونے کے امکانات کو نقصان پہنچانا تھا۔ رپورٹ کے مطابق روس اور ایران دونوں کا مقصد امریکہ کے معاشرے میں پائی جانے والی تقسیم کو اپنے انفلوئنس آپریشن کے ذریعے مزید گہرا کرنا تھا اور جمہوری عمل پر شہریوں کا اعتماد متزلزل کرنا تھا۔ رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ دیگر متعدد خارجی عوامل بھی بروئے کار آنے کی کوشش کرتے رہے، جن میں لبنان کی حزب اللہ، کیوبا اور وینزویلا نے بھی امریکی صدارتی انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے اقدامات کیے۔
اور نچر حکومت نے بتایا ہے کہ منڈی میں دن گزار کر واپس آنے والے لوگوں کے ایک گروپ پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جس میں 58 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیر کے روز یہ حملہ ٹلا بیری کے گڑبڑ والے علاقے میں کیا گیا، جہاں جنوری میں لگاتار حملوں میں 100 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ فوری طور پر کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم سرائے اعظم میں داعش نامی گروپ کے انتہا پسند اس علاقے میں سرگرم نظر آتے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
کرائمیا پر روسی یلغار اور قبضے کے 7 سال پورے ہونے پر امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک بیان میں اس بنیادی سچائی کا اعادہ کیا کہ کرائمیا یوکرین کا حصہ ہے۔ وزیر خارجہ نے جانب بھی توجہ دلائی کہ جزیرہ نما کرائمیا پر قبضے اور وہاں فوجی طاقت میں بڑھتے ہوئے اضافے سے یوکرین کی سرحدوں سے کافی پرے اثرات مرتب ہوں گے، جن سے دنیا کی مشترکہ سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس قبضے کی بھاری انسانی قیمت دینی پڑی ہے۔ روسی قابض حکام نے کرائمیا کے تاتاریوں، نسلی یوکرینی باشندوں اور کرائمیا میں دوسرے اقلیتی نسلی اور مذہبی گروپوں کے ارکان کے خلاف مستقل بنیاد پر جبر و استبداد کی ظالمانہ مہم چلا رکھی ہے۔ روسی حکام نے مسجدوں اور گھروں پر دھاوا بولا ہے، آزاد میڈیا کو جزیرہ نما سے نکال باہر کیا ہے، اور ان لوگوں کو طویل قید کی سزا سنائی ہے جو اس کے قبضے کے خلاف آواز بلند کرنے کی جرات کرتے ہیں۔ روس کے جبر و استبداد نے کرائمیا کے مکینوں کو مستقل خوف کی حالت میں مبتلا کر رکھا ہے، جو بحفاظت اپنی زندگی نہیں گزار سکتے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے روس پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر کرائمیا پر اپنا قبضہ ختم کرے اور یوکرین کے ان تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرے جنہیں اس نے بلا جواز پکڑ رکھا ہے، اور جزیرہ نما کا مکمل کنٹرول یوکرین کے حوالے کر دے۔ اسی طرح انہوں نے روس پر اس بات کے لیے بھی زور دیا کہ وہ مشرقی یوکرین میں اپنی جارحیت کا خاتمہ کرے۔ وزیر خارجہ بلنکن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مشرقی یوکرین میں اس کی جارحیت اور کرائمیا پر قبضے کے رد عمل میں روس کے خلاف امریکی تعزیرات اس وقت تک بدستور برقرار رہیں گی جب تک روس اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتا۔ امریکہ کرائمیا پر قبضے کو تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی ایسا کرے گا۔ امریکہ یوکرین کی نئی پیش قدمیوں، مثلاً کرائمیا نامی پلیٹ فارم کا خیر مقدم کرتا ہے، جس کا مقصد کرائمیا پر قبضے کے بارے میں بین الاقوامی رد عمل کو زیادہ مؤثر بنانا اور سلامتی کے بڑھتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنا اور روس پر بین الاقوامی دباؤ میں اضافہ کرنا، انسانی حقوق کی مزید خلاف ورزیوں کو روکنا، مقبوضہ طاقت سے متاثرین کا تحفظ، کرائمیا پر روسی قبضے کا خاتمہ اور جزیرہ نما کا مکمل کنٹرول یوکرین کو واپس دلانا ہے۔ کرائمیا منسوب پلیٹ فارم کا افتتاح سرکاری طور پر 23 اگست 2021 کو کیف میں ایک افتتاحی سربراہی اجلاس میں کیا جائے گا۔ امریکہ یوکرین اس کے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ مل کر برابر کام کرتا رہے گا تاکہ جزیرہ نما کرائمیا پر روس کے قبضے اور مشرقی یوکرین میں اس کی جارحیت کا خاتمہ کیا جا سکے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی،
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
اور اب سنیے مجلس مذاکرہ یعنی راؤنڈ ٹیبل، پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے جو 6 ارب ڈالر کا پروگرام دیا تھا اور جس کی قسطیں رکی ہوئی تھیں، اب اس کی اگلی قسط کے لیے جو کہ 500 ملین ڈالر کے مساوی ہوگی اور جس کے لیے پاکستان کوششیں کر رہا ہے اور جس کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ مل جائے گی، اس کا پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا، ہم اس بارے میں ماہرین سے گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ یا ایس ڈی پی آئی کے سربراہ ڈاکٹر عابد سلہری۔ ڈاکٹر سلہری، بتائیے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اس کی اقساط ابھی تک معطل رہی ہیں، جو 39 ماہ کا پروگرام اس نے پاکستان کو دیا تھا 6 ارب ڈالر کا، اب یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ قسط 500 ملین ڈالر کی پاکستان کو مل جائے گی، کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کی اکانومی پر اس کا؟
دیکھیں، پاکستان کو ہر ویو کے بعد 500 ملین ڈالر ملنا تھے اس 39 ماہ کے پروگرام میں، جو کہ فیبرری 2020 سے سسپینڈڈ ہے۔ اس وقت تو پاکستان کو شرائط پوری کرنے میں ناکام تھا، اس لیے اس میں تعطل آ گیا، لیکن اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے اس پہ کوئی خاطر کا جو تھی وہ پیش رفت نہیں ہو سکی، اور یہ پروگرام تقریباً 1 سال جو ہے سسپینڈ رہا۔ اس وقت دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں ریویو جو ہے وہ کلب ہو گیا ہے، جہاں پہ پاکستان کو 2 ارب ڈالر ملنے تھے وہاں پہ اس کو 500 ملین ڈالر مل رہے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط جو ہیں وہ رکھ دی گئی ہیں، جن میں سے کہ کچھ شرائط کو آلریڈی پورا کر دیا گیا ہے۔ ایک شرط جو تھی وہ تو اسٹیٹ بینک کو زیادہ اٹانمی دینے کے بارے میں کابینہ سے اس کو پاس کروانا تھا، تو وہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو بجلی کی یہاں پہ ٹیرف الیکٹریسٹی کا تعین ہوتا ہے نیپرا میں، نیپرا کی خود مختاری کی بات کی گئی تھی، اس کو بھی جو کابینہ کی کمیٹی آن انرجی ہے اس نے اس کو اپروو کر دیا ہے۔ تو 500 ملین ڈالر جو ہے وہ تو شاید مل جائیں، جو مارچ کے اینڈ میں ملیں گے یا اپریل میں، جب بھی اب ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہوتا ہے۔ اس کے بعد 6ویں ریویو کے لیے آئی ایم ایف نے مزید کڑی شرائط رکھی ہیں، اور وہ کڑی شرائط یہ ہیں کہ اب یہ جو اٹانمی ہے اسٹیٹ بینک کی اور نیپرا کی، ان کو پارلیمنٹ سے اپروو کروانا ہے۔ جو ہم نے دیکھا ہے سینٹ الیکشن کے بعد جس طرح کی پولرائزیشن اس وقت پارلیمنٹ میں اسپیشلی اپر ہاؤس میں نظر آ رہی ہے، وہاں پہ شاید کسی میننگ فل لیجسلیشن جو ہے وہ خاصی مشکل ہو جائے گی حکومت کے لیے۔ اسی طرح سے جو جولائی میں جو بجٹ پیش ہو رہا ہوگا، جون جولائی میں، اس میں کچھ شرائط ہیں جو کہ 6ویں ریویو سے پہلے پوری کرنی ہے، جن میں ایک شرط جو ہے وہ جو مختلف ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کا خاتمہ ہے۔ تو اب آنے والا جو سال 1.5 سال آئی ایم ایف کے اندر ہے وہ خاصا کڑا ہوگا اس حوالے سے حکومت کے لیے، سیاسی طور پہ اس پہ اس کو کافی سارے نان پاپولر فیصلے جو ہیں وہ کرنا ہوں گے۔
جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ وداؤٹ آئی ایم ایف پاکستان کی اکانومی کین پرفارم بیٹر، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
نہیں، میرا نہیں خیال، دیکھیے یہ اس وقت ہوگا جبکہ آئی ایم ایف جن اسٹرکچرل ایشوز کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اس کو پورا کر لیا جاتا. اور پاکستان کی جو متعدد حکومتیں ہیں انہوں نے پے در پے آئی ایم ایف سے لون تو لیے لیکن آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانی. یا صحیح ہے جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو میڈیسن کے ساتھ کچھ چیزوں سے پرہیز کرنے کی بھی ہدایت کرے تو آپ میڈیسن تو کھاتے رہیں کڑوی لیکن جو پرہیز والی چیز تھی اس کو آپ اوائڈ کریں تو افاقہ نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے آئی ایم ایف جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں آج جب وہ بجلی کے یا گیس کے بل بڑھانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ بیسکلی 10 سال پرانے اپنے نسخے پہ جا رہا ہے. جب اس نے بتانا شروع کیا تھا کہ انرجی سرپلس ڈیٹ اکٹھا ہو رہا ہے اس کا کچھ کرنا ہوگا یا آج جب ہم جو لاس میکنگ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بات کرتے ہیں ان کی اصلاح کرنی ہے تو یہ چیزیں آئی ایم ایف اپنے پچھلے پروگرامس میں بارہ ان کی طرف اشارہ کر چکا ہے. تو جو چیز آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں وہ باتیں تو سارے درست کہہ رہے ہیں, صرف یہ ہے کہ اس کی جو ٹرانزیشن کاسٹ ہے وہ فیصلے لے کے جو اس کی ٹرانزیشن ہوگی ریفارم کی طرف وہ ٹرانزیشن کاسٹ شاید اس وقت عوام اس کو پے کرنے کے قابل نہیں کہ سارا کا سارا برڈن جو ہے وہ عوام پہ لاد دیا جائے اس کا. اور یہاں پہ آ کے آئی ایم ایف کے جو حامی اور آئی ایم ایف کے جو مخالف ہیں پاکستان میں ان کی آپس میں بحث شروع ہوتی ہے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں خرابی نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ جس سمت وہ اشارہ کر رہا ہے اس سمت جانے کی کاسٹ جو ہے وہ کافی ہیوی ہے, اس کی لاگت کافی زیادہ ہے اور وہ لاگت عوام کو بدقسمتی سے پے کرنا پڑتی ہے. اور عوام اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے پاکستان میں کہ وہ اس کاسٹ کو یکمشت پے کر سکیں, تو وہاں پہ سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جایا جائے یا سوشل پروٹیکشن میکانزم کی طرف یا سوشل سیفٹی نیٹس ان کی طرف جایا جائے تاکہ جو عام پاکستانی ہے اس پہ ان شرائط کا بوجھ کم سے کم پڑ سکے.
ڈاکٹر سلیری, اس قسط کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے جو شرائط پوری کرنی ہے جن کا آپ نے بھی تذکرہ کیا اور نشاندہی کی کہ وہ بہت مشکل ہوں گی, کیا اس کے بعد پاکستان کی اکانومی کے اوپر فردر برڈن آئے گا اور مہنگائی میں اضافہ ہوگا؟
دیکھیے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ اس سے مہنگائی میں اس طرح سے اضافہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے اس وقت. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک اپنی جو ڈالر کے مقابلے میں جو روپے کا ریٹ ہے جو وہ رکھنا چاہتا ہے اس میں حکومت مداخلت نہ کرے یا اسٹیٹ بینک جو ہے جو وہ انٹرسٹ ریٹ جو بھی اس کا تعین کرے حکومت اس کو ڈسٹرب نہ کرے تو اسٹیٹ بینک کو اٹانمی دی جائے. اسی طرح سے جب وہ نیپرا یا اوگرا کی بات کرتا ہے اٹانمی دینے کی تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے اوگرا تیل کی قیمتیں بڑھانے کے لیے یا نیپرا کو سمری جو ہے وہ کیبنٹ میں بھیجنا ہوتی ہے بجلی کے نرخ میں اضافہ کرنے کے لیے. تو آئی ایم ایف کہتا ہے کہ ان کو اٹانمی دے دی جائے جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں وہی پرائسز آپ کی ان کی طرف ڈائریکٹ منتقل ہو جائیں. تو یہ چیزیں جب پریکٹیکلی کی جائیں گی تو ظاہر ہے کہ اس سے مہنگائی بھی بڑھے گی اور اس سے عوام پہ بوجھ بھی پڑے گا. اگر ہم دیکھیں جیسا کہ فیبروری میں وزیر اعظم نے جو اوگرا کی ریکمنڈیشن تھی تیل کی قیمتیں بڑھانے کی دو دفعہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیں, تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائی. لیکن اگر اوگرا انڈیپینڈنٹ ہوگا تو پھر اس کو وزیر اعظم کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, پھر وہ ڈائریکٹلی اس میں 10-12-14 روپے پر لیٹر جو بھی اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا. تو آئی ایم ایف کا ماننا کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم جب سیاسی بنیادوں پہ یہ فیصلے لینے میں تاخیر کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم ڈیفیسٹ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو کہ جمع ہوتا ہوا انرجی سرپلس ڈیٹ کے فریج کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ ٹیکل کرتے جائیں, جبکہ سیاسی حکومت جو ہے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے عوام جو ہیں وہ کس چیز پہ خوش ہوں گے کس پہ ناخوش ہوں گے. تو یہ ایک ایسا ایشو ہے, ایک وشیس سائیکل ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ساری باتیں مان کے فوری طور پہ اکانومی درست ہو جائے گی, اس کے جو انفلیشنری امپیکٹ ہیں وہ تو پڑیں گے لیکن ان دا میڈیم ٹو لانگ رن اگر ہم اس پہ کنسسٹنٹلی کام کرتے رہیں تو جو لوپ ہول ہے پاکستان کی اکانومی کے بڑے بڑے انرجی سرپلس ڈیٹ اور پبلک سیکٹر جو لاس میکنگ انٹرپرائزز ہیں اور جو ٹیکس نہیں دے رہے بڑے بڑے ادارے ٹیکس ایگزمپشنز کے ذریعے, تو وہ لوپ ہول پورے ہو جائیں گے تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہوگی. لیکن جہاں پہ میں جعفر صاحب ایک اور چیز کی طرف اشارہ کروں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پچھلا بھی ڈار صاحب نے اپنا اس کا دورانیہ پورا کیا تھا, ہوتا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر رہتے ہوئے تو حکومت جو ہے وہ سارے میت لے رہی ہوتی ہے, لیکن پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا کہ الیکشن سے ٹھیک ہے ایک سال پہلے آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو گیا اور حکومت نے وہ ساری چیزیں جو کہ آئی ایم ایف پروگرام سے ریورس کر دی تاکہ اگلے ووٹ لے سکے. اب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 1.5 سال جو ہے وہ کڑوی گولیاں نکلتے رہیں لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوگا تو اس کے بعد الیکشن ایئر اسٹارٹ ہو جائے گا, اور پی ٹی آئی اگر دوبارہ الیکٹ ہونا چاہے گی تو وہ وہی غلطی دہرائے گی جو کہ پی ایم ایل این نے کی تھی, کہ وہ ساری چیزیں جو کہ اکانومی کو درست کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ کی تھیں وہ اس کو ریورس کر دے گی میرے خیال میں, اور ریورس کرے گی تو جو بھی حکومت آئندہ بنے گی خواہ وہ پی ٹی آئی کی ہو یا کسی اور کی ہو اس کو اسی طرح کے مسائل کے ساتھ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں اس وقت پاکستان کی اکانومی اور پولیٹیکل اکانومی جو ہے وہ شکار.
یعنی یہ سیاسی ضرورت ہوگی جو کہ ایک معاشی غلطی پر منتج ہوگی جا کر.
جی بالکل, میرے خیال میں ایسا ہی ہوگا, اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو, لیکن ابھی تک جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن ایئر میں جا کے ہر حکومت جو ہے وہ اخراجات کا نلکا کھول دیتی ہے اور وہ آسٹریلیٹی میں یہ سارے درے کے درے رہ جاتے ہیں.
اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس کی کیا پوزیشن ہے اور انویسٹمنٹ کی کیا صورتحال ہے؟
دیکھیے ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی ہے اس وقت کہ آپ کے جو پارٹنر کنٹریز ہیں وہاں پہ ریکوری کی کیا صورتحال ہے, بہت ہیلتھ ریکوری ایز ویل ایز اکنامک ریکوری, کے کرونا پہ کتنا قابو پایا گیا ہے وہاں پہ اور وہاں پہ معاشی صورتحال کیسی ہے. تو پاکستان کی اپنے سپلائی جو اپنے سپلائی اینڈ پہ جو بیریئرس ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اب ایڈیشنل جو ہیں وہ یہ کہ ہمارے جن ملکوں کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کیا وہاں پہ معیشت یا وہاں پہ کرونا کی سچویشن ایسی ہے کہ کاروبار زندگی کھل گئے ہوں اور چیزیں وہاں پہ جا رہی ہوں. تو ہوپ فلی جو جو یہ ویکسین انفولڈ ہوتی جا رہی ہے توقع کی جا سکتی ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہوگی, لیکن ابھی اس میں کافی سارے ایپس اینڈ بٹس موجود ہیں. انویسٹمنٹ بھی آپ اسی کا ریورس کر لیں کہ انویسٹر جو ہے آپ کا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ تو یورپ سے آ رہی ہوگی, امریکہ سے آ رہی ہوگی, وہ ڈیولپڈ کنٹری سے آئے گی, تو وہاں پہ اگین جو کووڈ کی سے ریکوری ہے اور اکنامک ریکوری ہے اس پہ انحصار ہے کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ خود اس دور عذاب سے نکلے ہیں کہ نہیں کرونا کے اور جو اکنامک ریسیشن کے.
آپ کو مہنگائی میں کچھ ریلیف ملتا ہوا نظر آتا ہے عام آدمی کے لیے جو صورتحال اس وقت ہے اس میں؟
بدقسمتی سے نہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان جو ہے اپنی میجر چیزیں امپورٹ کر رہا ہے, یا پٹرولیم پرائز جو ہے پروڈکٹس ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو دسمبر میں پٹرولیم کی قیمت جو تھی کروڈ آئل کی وہ $40 پر بیرل تھی, آج وہ 70 کے قریب پہنچی ہوئی ہے. پاکستان جو ہے وہ خوردنی تیل درآمد کرتا ہے, اس کی قیمتوں میں سویابین کے تیل کی قیمت میں اکتوبر سے لے کر دسمبر تک 70% اضافہ ہوا ہے. اسی طرح سے پاکستان جو ہے وہ اس کو بدقسمتی سے اس پر گندم بھی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے, کپاس کی امپورٹ جو ہے وہ بھی کرنا پڑ رہی ہوگی چونکہ کپاس کی فصل پوری نہیں ہوئی. دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, دالوں کی قیمت میں پچھلے 3 ماہ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں 33% اضافہ ہوا ہے. تو جب آپ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور کہ آپ کی قیمت جو ہے ملک کے اندر وہ کیا ہوگی. اور اس وقت ریکوری فیز میں چونکہ اکثر ملک جا رہے ہیں تو وہاں پہ مانگ بڑھنے سے قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم اپریل کو دیکھتے ہیں تو اپریل رمضان المبارک اسٹارٹ ہوگا جو کہ بڑا بابرکت مہینہ ہے, لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں منافع خوروں نے اس کو ذریعہ بنا لیتے ہیں اس سے ایک مہینے میں پورے سال کا منافع کمانے کا. تو وہاں بھی ہولڈنگ شروع ہو جائے گی اور ڈیمانڈ بڑھنے سے سپلائی کم ہونے کے نتیجے میں وہاں بھی قیمتیں بڑھیں گی. اگر آئی ایم ایف کے اس پروگرام پہ عمل کرتے ہیں جس میں کہ بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانا مقصود ہے تو انرجی کاسٹ بھی بڑھے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ والا جو 2021 کا سال ہے یہ مجھے حکومت اور عوام دونوں کے لیے کافی بھاری سال دکھائی دے رہا ہے.
اس میں اس پوری سچویشن میں کووڈ کا کتنا عمل دخل ہے؟
کووڈ نے صرف یہ کیا ہے کہ کووڈ نے لوگوں کی قوت خرید بڑی بری طرح متاثر کی ہے, ورنہ ہر سال رمضان میں چیزیں مہنگی ہوتی تھیں. پٹرولیم جو ہے قیمتیں کووڈ سے پہلے بھی وہ $70-75 تک چلی گئی تھی, تو اس وقت لیکن یہ تھا کہ اس طرح سے پاکستان کے اندر جو بے روزگاری تھی وہ عام نہیں ہوئی تھی, جو لے آفس تھے وہ نہیں تھے, جو معاشی سرگرمیاں تھیں وہ کچھ نہ کچھ حد تک چل رہی تھی, جو کہ کووڈ کے بعد اسپیشلی جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں وہ کافی اس سے متاثر ہوئے ہیں.
یہ تھے ڈاکٹر عابد چلہری.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
یہ پروگرام منگل کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے اور اب ہم گفتگو کریں گے اکنامک فیڈریشن آف پاکستان کے اکنامک کونسل کے ایڈوائزر ڈاکٹر ایوب مہر سے. ڈاکٹر ایوب مہر، یہ فرمائیے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی $500 ملین کی اگلی قسط ملنے کے کیا امکانات ہیں؟
وہ یقینی طور پہ مل جائے گا، اس لیے کہ جو اگریمنٹ ہوا تھا اب اس کو تیسرا سال شروع ہونے پہ آ گیا ہے، اس میں $500 ملین کے حساب سے 6 قسطوں میں ملنا تھا، تو پہلے جو 2 سال میں جو قسطیں ہیں وہ ملتی رہیں، زیادہ جو ایک کہا جا سکتا تھا کہ جو مایوس کن صورتحال بنتی تھی وہ تو لاسٹ ایئر بنتی تھی، لیکن لاسٹ ایئر آئی ایم ایف کی جو کنڈیشن تھی اس لیے کہ وہ پوری نہیں ہو سکی تھی، تو لاسٹ ایئر آئی ایم ایف نے خود ان میں ریلیف دے دیا تھا پاکستان کو، کہ کیونکہ پینڈیمک ہے، وبا کی ایک صورتحال ہے، اس میں کچھ چیزوں میں ریلیکس کرنے تھا، گورنمنٹ خود مجبور تھی، تو آئی ایم ایف نے بھی وہ اپنی کنڈیشن جو تھی خود ریلیکس کر دی تھی، اور ریلیکس کر کے 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی تھی کہ وہ 1 سال بعد وہ کنڈیشن آپ کو فلفل کرنی ہے، جو گورنمنٹ نے ان میں سے کافی ساری فلفل کر بھی لی، لیکن وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کا ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا ہے، انٹرسٹ ریٹ کی طرف دیکھنا ہوگا، وہ میرے خیال میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی اب اسٹیٹ بینک پہ چلا جائے گا، مسئلہ اگر آٹونومس ہو جاتا ہے تو وہ کنڈیشن جو ہے پھر اسٹیٹ بینک خود ہی پوری کر دے گا، ادروائز کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی ہارمفل چیز دے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پیمنٹ ڈیلے کرے گا، یقینی طور پہ وہ پیمنٹ جو ہے وہ ریلیز کر دی جائے گی۔
بعض معاشی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف کا قرض نہیں ملتا پاکستان کو تو اس کی اکانومی بہتر طور پہ کام کرتی ہے، اس میں آپ کا کیا ان پٹ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں بیسیکلی آئی ایم ایف کے پاس جانا ایک مجبوری ہوتا ہے، آئی ایم ایف کا مقصد کہ آئی ایم ایف کوئی ڈیولپمنٹ فائنانسنگ نہیں کرتا، کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں دیتا، یہ ورلڈ بینک نہیں ہے، آئی ایم ایف کے پاس صرف اس وقت جاتی ہے کوئی کنٹری جب اس کو شارٹ ٹرم میں ایک لیکویڈیٹی کا کرائز ہو، جو شارٹ ٹرم کے لیے پیسے چاہیے، لانگ ٹرم میں وہ گرو کر سکتی ہو لیکن اس کے پاس ورکنگ کیپٹل کے طور پہ لیکویڈیٹی کرائز آ جائے اور پیسے اتنے نہ ہو کہ وہ اپنے فورن ابلیگیشن جو ہے جو اس کو نیکسٹ 3-4-6 ماہ میں جو پیمنٹس کرنی ہے، یعنی جو گورنمنٹ کو کچھ چیزیں یقینی طور پہ مجبوری میں امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، اگر ہم امپورٹ جو چیزیں کرتے ہیں اگر وہ اتنے پیسے بھی نہ ہوں کہ ہم امپورٹ کا بل پے کر سکیں، ایک رفلی ایک فارمولا بنا ہوا ہے جو ہے اپلائی ہوتا ہے کہ کسی ملک کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز ہیں اگر وہ ریزروز 8 ہفتوں کے ریکوائرمنٹ سے کم ہو جائیں، 8 ہفتے کی جو آپ کو امپورٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے کم ہو جائیں، تو وہ کنٹری سمجھا جاتا ہے کہ یہ بینکرپسی کی طرف چلی جائے گی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ امپورٹ کے آرڈر دیتے ہیں تو جس سے آپ مال خرید رہے ہوتے ہیں جب آپ کے پاس پیمنٹ آئے گی تو آپ اس کو پیمنٹ جائے گی، کیونکہ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ یا ایل سی کھولنے کا، بینک اس وقت پیمنٹ کرے گا جب آپ کو مال مل جائے گا، تو وہ 8 ہفتے کا ایک لیگ ہوتا ہے، تو اگر 8 ہفتے سے کم کے فورن ایکسچینج ریزرو ہوں تو جو جس سے آپ مال خرید رہے ہیں اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے کہ ان کے ملک کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، یہ نہ ہو کہ 8 ہفتے کے بعد ان کا ملک پیمنٹ کرنے کے قابل ہی نہ رہ جائے اور جب ان کو مال ہمارا مل جائے، تو اس وجہ سے سیف سائڈ یہ ہوتی ہے کہ 8 ہفتوں کے ریکوائرمنٹ کے اکول پیسے فورن ایکسچینج ریزرو میں موجود ہونے چاہیے، اس سے اگر کم ہو جائیں تو پھر کنٹری مجبور ہو جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم بینکرپٹ ڈکلیئر ہو جائیں، فورن ایکسچینج ریزرو بڑھانے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ ایک مجبوری ہوتی ہے، اگر نہیں جانا چاہتے کنٹری تو اس کو اپنے فورن ایکسچینج ریزرو بڑھانے، فورن ایکسچینج ریزرو بڑھانے کا مطلب ہے یا تو ایکسپورٹ بڑھائیں یا آپ کے پاس ایف ڈی آئی آ رہی ہو، انویسٹمنٹ آ رہی ہو یا ریمیٹنس بہت زیادہ آ رہے ہوں، تو ان تینوں کو ملا کے وہ پوری نہیں کر پاتے ریکوائرمنٹ، فورن ایکسچینج ریزرو کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس میں پھر بھی ایک ڈیفیشنسی رہتی ہے، تو اس ڈیفیشنسی کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں جانا ہوتا ہے، امپورٹ بھی کرنی ہے چیزیں، اس کے علاوہ جو ہمیں لون کی انسٹالمنٹ پے کرنی ہے وہ بھی فورن ایکسچینج میں پے کرنی ہوتی ہے، لون کی جو ہم نے لون لی ہے ان کی انسٹالمنٹ بھی جاتی ہے، ان کا انٹرسٹ بھی پے کرنا ہوتا ہے، امپورٹس کا بل بھی پے کرنا ہوتا ہے، یہ سب 8 ہفتوں کی ریکوائرمنٹ جو بنتی ہے اس کی ایکول فورن ایکسچینج ریزرو ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے سسٹم میں، وہ نہیں ہوگا تو ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے پہ مجبور ہوتے ہیں، اور آئی ایم ایف کا مقصد یہ قیام کا مقصد یہ تھا کہ جو اس کی ممبر کنٹریز ہیں ان کو بینک کرپٹ ہونے سے بچانا اس کی ذمہ داری ہے اس ادارے کی، ان کے اگر تھوڑے سے ان کے پاس فنڈس کی کمی ہے پیمنٹ کرنے کے لیے تو لون کی شکل میں آئی ایم ایف ان کو دیتا ہے، لیکن آئی ایم ایف بہرحال انشور کرتا ہے کہ جس کنٹری کو دیا جا رہا ہے وہ پھر کس طرح سے واپس کرے گی اور کب واپس کر پائے گی، اس کے لیے وہ کنڈیشن رکھتا ہے، تو وہ کنڈیشن مجبوری میں ماننی پڑتی ہے۔
بعض اکنامسٹ کا کہنا یہ ہے کہ جو شرائط پوری کر رہا ہے پاکستان یا مزید پوری کرے گا اس قسط کو حاصل کرنے کے لیے $500 ملین کی، اس سے پاکستان میں مزید مہنگائی ہوگی. آپ اس نظریے سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟
یقیناً مہنگائی ہوگی، یقیناً مہنگائی ہوگی، کیونکہ اس میں ٹیکسز جب بڑھائے جائیں گے تو اس میں زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز پاکستان میں بڑھائے جاتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز جب بڑھاتے ہیں تو وہ پرائز میں شامل ہو جاتے ہیں، چیزوں کی جی ایس ٹی میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز جو سمجھنے کی ہے، جو لوگ اس پہ آبجیکشن کرتے ہیں، اس میں بیسیکلی سمجھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف انشور کرنا چاہتا ہے کہ گورنمنٹ یہ پیسے کہاں سے پے کرے گی، ڈیفیسٹ کو کم کیسے کرے گی، فورن ایکسچینج ریزرو کرنے کے لیے بائی کہاں سے کرے گی. تو ٹیکسز جو ہیں وہ بڑھانے پڑتے ہیں، لیکن ٹیکسز میں اب دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، یا تو ہم ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھا دیں یعنی انکم ٹیکس بڑھا دیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم انکم ٹیکس نہیں بڑھا پا رہے تو پھر انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی جی ایس ٹی وغیرہ بڑھا دیں. انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے کا مطلب ہے کہ عام کموڈیٹیز جو عام لوگ خریدتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگا دیا جائے، اور پھر وہ چیزیں یقیناً مہنگی ہو جائیں گی. ڈائریکٹ ٹیکسز کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کے اوپر ٹیکس نہ لگایا جائے، اشیاء پہ ٹیکس نہ لگائیں، بلکہ جو لوگ پیسے کما رہے ہیں ان کی آمدنی پہ ٹیکس لگا دیا جائے. ڈائریکٹ ٹیکسز لگانا پاکستان میں ہمیشہ فیل ہوتا رہا ہے، کیونکہ ایف بی آر اور دوسرے ادارے ڈائریکٹ ٹیکسز کلیکٹ نہیں کر پاتے. اس کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، کرپشن از ون آف دوز، یس کرپشن بھی اس کا ایک ریزن ہے، لیکن لوگ ہائڈ کر لیتے ہیں، ٹیکس ایویٹ کر لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں آمدنی، بہت سارے ریزن ہوتے ہیں. تو وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی کلیکشن میں کیونکہ گورنمنٹ خود فیل ہو جاتی ہے، تو گورنمنٹ کے لیے اپنے لیے ایک ایزی آپشن ہوتا ہے کہ گورنمنٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کو ایکسیپٹ کر لے. آئی ایم ایف کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس بڑھائیں یا انڈائریکٹ بڑھائیں. اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائیں گے تو مہنگائی نہیں ہوگی پھر، لیکن ڈائریکٹ ٹیکسز ہم بڑھا نہیں پاتے تو پھر مجبوری ہوتی ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے جائیں. انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھائے جائیں گے تو یقینی طور پہ مہنگائی ہوگی، مہنگائی بھی ہوگی، اور اگر انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، انٹرسٹ ریٹ بڑھتے ہیں تو انویسٹمنٹ کم ہونے کا مطلب ہے انڈسٹریلائزیشن کم ہو جائے گی تو بے روزگاری بھی ہوگی. وہ یقینی طور پہ وہ تو اس کے سائڈ افیکٹس ہیں وہ، لیکن اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ الٹرنیٹ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے کی پوزیشن میں آ جائیں، جو کہ کوئی بھی گورنمنٹ نہیں ہو کر پائی. اس گورنمنٹ سے ایک لوگوں کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ اس کے پاس ویل پاور ہے شاید اس گورنمنٹ کے، اور یہ کلیکٹ کر لے گی ٹیکسز، یہ ٹیکس کلیکشن کرتے ہوئے نہیں ڈرے گی. لیکن ابھی 2 سال میں ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ نہیں پائے ہیں. ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں 60% سے زیادہ ٹیکسز جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہی کے ذریعے کلیکٹ ہو رہے ہیں.
کیا ان دا لانگ رن یہ پروگرام پاکستان کی اکانومی کے لیے مفید ثابت ہوگا؟
ان دا لانگ رن اگر اس پہ ڈیپینڈ کیا گیا تو اکانومی ڈیبیٹ ہو جائے گی، لانگ رن نہیں، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں جو اگریمنٹ تھا کہ 3 سال کا پروگرام تھا، اس کو 3 سال کے بعد ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 سال کا پروگرام ہے، 3 سال میں ہی اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور اس 3 سال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس 3 سال میں گورنمنٹ اس قابل ہو جاتی کہ اس کے بعد جانے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن یہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ نہ صرف یہ کہ پورے ریجن میں، پورے ساؤتھ ایشیا میں لوئسٹ ہو گیا ہے 1.5%، بلکہ پاکستان کی اپنی ہسٹری میں بھی لوئسٹ ہو گیا ہے. پچھلے سال تو خیر نیگیٹو تھا، اس کو چھوڑ کر وہ ایک ایکسپشنل ایئر تھا، ادروائز 1.5% پاکستان میں بھی لوئسٹ ہے. تو جب گروتھ بہت ہی کم ہو گئی ہے ریجن وائز بھی اور اپنی ہسٹری سے کمپیریزن میں بھی، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جانا بار بار پڑے گا، کیونکہ ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی. ایکسپورٹ بڑھیں گی، پیسے آنے شروع ہوں گے، ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو بلڈ ہو جائیں گے، تو ہمیں نہیں جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس. ادروائز آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، کیونکہ آئی ایم ایف کے علاوہ اگر کسی سورس سے ہم چاہیں کہ فورن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ لون لے لیا جائے، پیرس کلب سے لے لیا جائے، پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اپنے بانڈ آفر کرتی ہے، وہ بانڈ آفر کر کے کمپنسیٹ کر لے، تو وہ پوسیبل ہے، لیکن وہ بہت مہنگا آپشن ہے. آئی ایم ایف کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ بہت بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوپن مارکیٹ ریٹ، تو انٹرسٹ کاسٹ آئی ایم ایف کی کم ہوتی ہے، اس لیے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوتا ہے.
ویسے جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں ان میں کچھ بہتری تو آئی ہے؟
بالکل بہتری آئی ہے، جب ہم کہتے ہیں بہتری آئی ہے، لیکن وہ اس کا جو کوانٹم ہے نا، اگر اس کا میگنیٹیوڈ دیکھا جائے تو وہ نیگلیجیبل ہے، وہ اتنا بڑا میگنیٹیوڈ نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ بہت زیادہ امپروومنٹ. ٹیکسٹائل کی سائڈ پر 10% کی گروتھ آئی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا میگنیٹیوڈ، اگر آپ کہیں نا 10% گروتھ ہو بھی جائے گی تو 4-5 سال تک جو ڈکلائن ہوا تھا نا ایکسپورٹ میں، 10% گروتھ ہونے کے بعد ہم اس پوزیشن کی پہ واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج سے 5 سال پہلے ایکسپورٹ کی پوزیشن تھی. جو 5-6 سال پہلے ہماری جتنی ایکسپورٹ تھی، اگر ہم 10% ہر سال ایکسپورٹ بڑھائیں 5 سال تک، تو ہم وہ 5 سال والی پہلی پوزیشن پہ جانے کے قابل ہو جائیں گے. تو وہ بالکل گروتھ وائز اگر پرسنٹیج وائز دیکھا جائے تو امپروومنٹ آ رہی ہے، لیکن اوور آل اس کا سائز اتنا کم ہے کہ وہ نیگلیجبل ہے. اس کا وہ 10% گروتھ آتی بھی رہے تو وہ آئی ایم ایف کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کر پائے گی.
یہ تھے ڈاکٹر ایوب مہر. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے. اب ہم گفتگو کریں گے رضا نصر اللہ صاحب سے، جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور قومی اسمبلی کی مجلس قائمہ برائے مالیات کے رکن ہیں. رضا نصر اللہ صاحب، یہ فرمائیے کہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو قسط ملنے کے بعد ملک میں مزید مہنگائی ہوگی، آپ کی گورنمنٹ اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟
بیسیکلی جی، یہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت گورنمنٹ آپ نے جن سے پریویس گورنمنٹ سے جب ہمارے پاس جب ہوئی ہے، اس وقت ہمارے جو ایشوز تھے بیسیکلی ری پیمنٹس کے ایشوز تھے، اور اس میں ہیوج اماؤنٹ انوالو تھی جو کہ ہم نے ری پیمنٹس کے بعد میں واپس کر دی. تو سب سے پہلے تو ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس امیجیٹلی جانا پڑا، اور پہلے 6-8 ماہ ہم ایک چیز پہ نیگوشیٹ کرتے رہے ان کے ساتھ ساری ایشو. تو یہ ساری چیزیں جب سی تھی یہ کمپلیکس ہوتی گئی، ملٹی پلائی ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر یہ جو کرونا کا ایشو آیا، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں 2-3 سالوں میں، تو اس کی وجہ بیسک وجہ تو مہنگائی آبویسلی یہی ہے کہ جو جتنی آپ بوروئنگ کر رہے ہیں اور آپ ایک کمی پڑ رہی ہے ہماری گورنمنٹ کو مجبوری کے طور پر، تو اس کا افیکٹ تو انفلیشن کے شکل میں آ رہی تھا. تو یہ وہ امپیکٹ ہے، اور اس کو اب آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح عوام کے لیے سسٹینیبل کریں، لیکن آبویسلی یہ ایشو تو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے.
گورنمنٹ کیا اقدامات کر رہی ہے اس لیے کہ آپ کی پارٹی کو آنے والے الیکشن میں اس کی پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑے گی، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟
جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو ہم اس پہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو بیسک نیسیسٹی لائک کھانے پینے کی جو کہ اشیاء ہیں، جو کہ ایک روزمرہ کی ضروریات ہے، ان پہ ہماری بیسکلی پی ایم صاحب کا فوکس ہے کہ ان کو کم از کم آپ ایک مینیجبل لوگوں کے لیے آسانی سے ان کی قوت خرید میں آ سکے. تو اس کے لیے بیسیکلی ہم یہ جو لاسٹ 2 ایئرز ہیں اس میں ہمارا پرومس بھی یہی ہے اور پروگرام بھی یہی ہے کہ اس کو ہم مطلب سسٹین کر سکیں تاکہ یہ
لیکن لاسٹ 2 ایئرس میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. کیا آپ ٹھوس اقدامات کر رہے ہیں تاکہ اس مہنگائی کے افریت کو آپ قابو کر سکیں؟
جی میں نے آپ سے آگے بھی عرض کی تھا کہ بیسیکلی یہ ورلڈ وائڈ ایشو ہے، اس وقت پوری دنیا پہ یہ جو کرونا کا امپیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ آیا فائنانس پہ، اور لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بھی کم ہوگی، لوگوں کے کاروبار جیسے چھوٹے یا بڑے سبھی بری طرح افیکٹ ہوئے، اور اس میں ہمارے جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ کشمار ہوتا ہے ان کا حال مزید بدتر ہوا، اور اس کو اب آبویسلی یہ سارے جتنے ہمیں بمپس آئے ہیں کو ابزارب کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اس میں مطلب اب گریجولی اس کا افیکٹ آئے گا، اور آبویسلی یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ آپ نے مطلب اس کی پرائز پے کرنی پڑے گی الیکشن پہ.
جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ پوری کرنے سے مزید مہنگائی ہوگی؟
جی ڈیفینیٹلی ہوگی. آپ سب سے مزید دیکھیں گے کہ اس وقت آئی ایم ایف کا جو سب سے زیادہ ہے کہ جی آپ بجلی کو بڑھائیں، اور بجلی کو اگر آپ بڑھاتے ہیں تو سب سے زیادہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ عوام پہ آتے ہیں اور ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے، اور اس وجہ سے آبویسلی ایک نیگیٹو تھنکنگ لوگوں پہ آتی ہے. لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے اس کی مطلب روٹ کاز کیا تھی، وہ تو اپنا حالات دیکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کس حالات سے گزر رہے ہیں. اس کا بالکل امپیکٹ آئے گا، اس کو آپ ڈینائی نہیں کر دیں گے، ایٹ لیسٹ میں ڈینائی نہیں کرتا کہ یہ ہمیں فیس کر رہا ہے.
اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس کوئی کنٹینجنسی پلان ہے؟
بیسیکلی گورنمنٹ جانتی ہے نا, گورنمنٹ اس معاملے میں کوشش کر سکتی ہے, لیکن اگر اس کا کہیں گے کہ 100% حل نکال لیں تو وہ آبویسلی وہ یہ گورنمنٹ نہیں, کوئی بھی گورنمنٹ اس میں اس کو فلی نہیں کر سکتی. یہ ایشو جو ہے یہ رہے گا, آپ اس کو مینیمائز کر سکتے ہیں لیکن اس کو بالکل ختم نہیں کر سکتے.
یہ تھے رضا نصر اللہ.
اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.